السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان اسپیشل جز 30 سورۃ البلد.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتهم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. سورۃ البلد مکی سورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اقسم بهذا البلد, لا نہیں اقسم میں قسم کھاتا ہوں بهذا اس البلد شہر کی, وانت حل بهذا البلد, وانت اور تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم, حل حلال ہے بهذا اس البلد شہر میں, والدین وما ولد و والدین اور والد کی, وما اور جو ولد اس نے پیدا کیا. لقد البتہ تحقیق, خلقنا الانسان فی کبد, خلقنا پیدا کیا ہم نے الانسان انسان کو, فی کبد مشقت میں. ایحسب ان لن یقدر علیہ احد, ایحسب کیا وہ گمان کرتا ہے, ان کے لن ہرگز نہیں, یقدر قدرت رکھے گا, علیہ اس پر احد کوئی ایک. یقول اہلک تو مال لبدا, یقول وہ کہتا ہے اہلک تو خرچ کیا میں نے, مالن مال لبدا ڈھیر. ایحسب ان لم یرہ احد, ایحسب کیا وہ گمان کرتا ہے, ان کے لم نہیں, یرہ دیکھ رہا اس کو, احد کوئی ایک. الم نجعل له عینین, الم کیا نہیں, نجعل ہم نے بنائیں, لہو اس کے لیے, عینین دو آنکھیں, ولسانا و شفتین, ولسانا اور ایک زبان, و شفتین اور دو ہونٹ, وہدیناہ النجدین, وہدینہ ہوں اور ہدایت دی ہم نے اس کو, نجدین دو بلندیوں کی. فلاقتحم العقبہ, فلا تو نہ اقتحمہ وہ سر کر سکا یعنی پوری کر سکا یا چڑھ سکا, العقبہ دشوار گھاٹی کو. وما ادراک العقبہ, وما اور کیا, ادراک سمجھائے تجھ کو, ما کیا ہے, العقبہ دشوار گھاٹی. فک رقبہ, فکو چھڑانا ہے رقبہ گردن کا. او اطعام فی یوم ذی مسغبہ, او یا اطعام کھانا کھلانا, فی یوم دن میں, ذی مسغبہ شدید بھوک والے. یتیمن ذا مقربہ, یتیم کو, ذا مقربہ قرابت والے یعنی رشتہ دار. او مسکینن ذا متربہ, او یا مسکینن مسکین کو, ذا متربہ خاک نشین. ثم کانا من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ, ثم پھر کانا وہ ہو, من الذین ان لوگوں سے جو آمنوا و ایمان لائے و تواسو اور انہوں نے نصیحت کی آپس میں بالصبری صبر کی و تواسو اور انہوں نے باہم نصیحت کی بالمرحمہ مہربانی کی اولئک اصحاب المیمنہ اولئک یہی لوگ اصحاب ساتھی ہیں المیمنہ برکت کے والذین کفروا بآیاتنا ہم اصحاب المشأمہ والذین اور جنہوں نے کفروا کفر کیا انہوں نے بآیاتنا ہماری آیات کا ہم وہ اصحاب ساتھی ہیں المشأمہ نحست کے علیہم نار موسدہ علیہم ان پر ہے نار آگ موسدہ بند کی جانے والی چھوٹا سورۃ ہے اس لیے اس کو ہم ایک ساتھ ہی ترجمہ لے لیا ہم نے روانی والا ترجمہ دیکھتے ہیں میں اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں اور آپ اس شہر کو حلال بنانے والے ہیں اور والد اور اس کی اولاد کی قسم کہ ہم نے انسان کو سختی جھیلتے رہنے والا پیدا کیا ہے یعنی مسلسل مشقت میں رہنے والا کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ کوئی اس پر قطعاً قابو نہ پا سکے گا کہتا ہے میں نے ڈھیروں مال اڑا دیا کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اسے کسی نے نہیں دیکھا کیا ہم نے اس کی دو آنکھیں نہیں بنائیں اور ایک زبان اور دو ہونٹ بھی اور اسے دونوں راہیں نہیں دکھا دی مگر اس نے دشوار گزار گھاٹی سے گزرنے کی ہمت نہ کی اور آپ کیا جانے کہ وہ دشوار گزار گھاٹی کیا ہے دشوار گزار مطلب مشکل سے کسی چیز کو سر کرنا مشکل سے کوئی راستے کو پورا کرنا وہ دشوار گزار گھاٹی کیا ہے وہ ہے کسی گردن کو غلامی سے چھڑانا یا فاقے کے دنوں میں کھانا کھلانا کسی قرابت دار یتیم کو یا کسی خاکسار مسکین کو پھر اس کے ساتھ یہ کہ وہ ان لوگوں سے ہو جو ایمان لائے اور ایک دوسرے کو صبر کرنے کی اور ایک دوسرے پر رحم کرنے کی وصیت کی یہی لوگ صاحب سعادت ہیں یعنی دائیں ہاتھ والے اور جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا وہی بدبخت ہیں ان کے لیے آگ ہے جو ہر طرف سے بند کر دی گئی ہوگی سورۃ البلد یہ بھی مکی سورت ہے مفسرین نے اس کو چار پیراگراف میں تقسیم کیا ہے اور اس کا سینٹرل تھیم یعنی جو مرکزی مضمون ہے دو راستوں کی بات کی گئی ہے ایک مشقت طلب گھاٹی کا راستہ ہے عقبہ اور دوسرا لیفٹ سائڈ یعنی جہنم کی طرف جانے والا راستہ ہے جو آسان راستہ ہے یعنی دنیا میں عیش و آرام کی زندگی اور مال جس طرح چاہو اڑاؤ تو جو مرکزی مضمون ہے دو راستوں نجدین میں سے مشقت طلب گھاٹی کا راستہ اختیار کرنے کی بات کی گئی ہے اور تاکہ تم پھر اصحاب المیمنہ میں شامل ہو جاؤ کامیاب لوگوں میں چار پیراگراف پہلا جو پیراگراف ہے اس میں دنیا میں محنت اور مشقت یعنی قبض کی بات کی گئی ہے کہ دنیا صرف محنت اور مشقت کی جگہ ہے یہاں آرام نہیں ہے مشقت سے انسان اصحاب المیمنہ میں شامل ہو سکتا ہے دوسرے پیراگراف میں جو پانچ سے لے کر دس آیت تک ہے انسان کے سامنے دونوں راستے رکھ دیے گئے ہیں وہ بخیل بھی بن سکتا ہے اور فیاض بھی یعنی سخی بھی بن سکتا ہے تیسرے پیراگراف میں آیت 11 سے 18 تک معاشرے میں عدل اور انصاف کی بات کی گئی ہے کہ معاشرے میں عدل اور انصاف یہ ایک بہت ہی مشکل کام ہے اور یہ دشوار گزار گھاٹی ہے یعنی سب لوگوں کا خیال رکھنا اور اجتماعی زندگی عدل کے ساتھ جینا چوتھے پیراگراف جو کہ 19 سے 20 تک ہے اصحاب المیمنہ اور اصحاب المشأمہ کا انجام بتایا گیا ہے کہ دونوں کا انجام مختلف ہوگا ایک میمنہ ہے یعنی جس کو ہم دائیں ہاتھ والے بھی کہہ سکتے ہیں کامیاب بھی کہہ سکتے ہیں اور مشأمہ جو آگ کے ساتھی ہوں گے اس کا جو زمانۂ نزول ہے مکہ کے قیام کا جو تیسرا دور تھا 6 نبوت سے لے کر 10 نبوت تک کے بیچ میں نازل ہوئی جب مکہ جیسے پرامن شہر میں جسے بلد الامین کہا گیا ہے اس شہر میں رسول اکرم اور آپ کے ساتھیوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے تھے اور مکہ کے لوگوں نے ظلم و ستم کرنا حلال سمجھ لیا تھا یا کر لیا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھی ان کے ساتھیوں کے ساتھ پچھلی سورت سورہ فجر میں نفس مطمئنہ اور غیر مطمئنہ دونوں کی چیزیں بتا دی گئی تھیں یعنی جو لوگ مال کی محبت میں گرفتار ہوتے ہیں اور اپنا مال جمع کر کر کے سینت کر رکھتے ہیں اور یتیم اور مسکینوں پر خرچ نہیں کرتے یا ان کے حقوق کی پرواہ نہیں کرتے یا میراث کا مال کھا جاتے ہیں اس کی بات کی گئی تھی یہاں پر سورہ بلد میں معاشرے میں عدل کی بات کی گئی ہے یعنی اجتماعی زندگی کی بات کی گئی ہے اور یہ بات بتائی گئی کہ یہ جو اجتماعی زندگی ہے جس میں عدل آپ کو قائم رکھنا ہے کہ سب کا حق ادا کرنا لوگوں یعنی آپ کے مال میں نہیں میرے اور آپ کے ہم سب کے مال میں چاہے وہ ہم خود کماتے ہوں ہمارے ہسبینڈ کماتے ہوں یا ہمارے والدین کماتے ہوں ان سب کے مال میں مسکین اور یتیم کا حق ہے. یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرا مال میں نے کمایا ہے تو میرا ہی حق ہے اس پر, نہیں, بلکہ اس مال میں اللہ تعالیٰ نے تمام معاشرے میں جو مستحق افراد ہیں ان کا بھی حق رکھا ہے. تو یہاں پر اس سورۃ البلد میں اسی اجتماعی زندگی کی بات کی گئی ہے اور عدل کی بات کی گئی ہے کہ یہ دشوار گزار راستہ ہے, یعنی لوگوں کے حقوق ادا کرنا, لوگوں کا خیال رکھنا. جو لوگ آخرت پر پکا یقین رکھتے ہیں وہی خوش قسمت لوگ یہ راستہ چنتے ہیں, یعنی یہ دشوار گزار گھاٹی پر چڑھنا گوارا کرتے ہیں, ورنہ یہ مشقت والا راستہ کوئی نہیں چنتا. اس صورت میں یہ بات کی گئی ہے. اور اگلی صورت میں سورۃ شمس میں دونوں میں انسان کی آزادی اختیار کا ذکر کیا گیا ہے. یہاں پر وَہَدَیْنَاہُ نَجْدَیْنِ کا لفظ آیا ہے اور وہاں پر فَأَلْہَمَہَا فُجُورَہَا وَتَقْوَاہَا کے الفاظ سے حقیقت بیان کی گئی ہے کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں رکھ دی ہیں, اب وہ اچھائی اور برائی کے فرق کو خود محسوس کرے, خود تمیز کرے دونوں میں, اور پھر اس کو جو لگتا ہے کہ جو اس کے لیے کامیابی کا راستہ ہوگا وہ چنے. تو انسان اپنی اس آزادی کا, جو اختیار کی آزادی دی گئی ہے, اس کا صحیح استعمال کر کے جنت کا مستحق بھی ہو سکتا ہے اور غلط استعمال کر کے دوزخ کا مستحق بھی ہو سکتا ہے. بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے یہ, آج کے صورت میں بھی, کل جو سورہ ہم نے پڑھا تھا اس میں بھی, اور اب کل جو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اس میں بھی یہی بات آئے گی سورہ شمس میں بھی. یعنی یہ بات آپ یاد رکھیں کہ انسان اپنی اس آزادی کا, جو اختیار کی آزادی دی گئی ہے, اس کو صحیح استعمال کر کے جنت کا مستحق بن سکتا ہے یا غلط راستہ استعمال کر کے دوزخ کا مستحق بھی بن سکتا ہے. اور دنیا میں جو محنت اور مشقت انسان اٹھاتا ہے اسی کا ذکر اس صورت میں کیا گیا ہے. اب آئیے دیکھتے ہیں. سب سے پہلے تو اس شہر مکہ کی قسم کھائی گئی ہے, لا اقسم بهذا البلد. پھر وا بھی قسم کے لیے, وانت حل بهذا البلد. یعنی سبحان اللہ, جیسے ہم پیچھے سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ قسم کیوں کھائی جاتی ہے, جب کسی بہت ہی اہم بات کی طرف توجہ دلانی ہوتی ہے تب قسم کھائی جاتی ہے. تو اس بلد الامین, جو کہ امن والا شہر ہے مکہ, اس کی قسم کھائی گئی ہے. اور کیوں کھائی گئی ہے؟ تاکہ بتایا گیا ہے کہ اس مکہ میں, جو کہ امن کا شہر ہے, جہاں پر دشمن ایک دوسرے کو آمنے سامنے دیکھ کر بھی معاف کر دیتے ہیں, لیکن جہاں پر دشمنوں کو معاف کیا جاتا ہے, باپ کے قاتل کو بھی چھوڑ دیا جاتا ہے مکہ میں, لیکن وہاں پر مسلمانوں کو صرف اس بنا پر ستایا جا رہا ہے, اس بنا پر ان کو تکلیف دی جا رہی ہے, اس بنا پر ان کو زود و کوب کیا جا رہا ہے کہ وہ ایک اللہ کو ماننے لگے ہیں, ایک اللہ پر ایمان لائے ہیں, عقیدہ توحید اور عقیدہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. یعنی اصل جس شہر, جس وجہ سے اس شہر کو آباد کیا گیا تھا, یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اس شہر کو کیوں آباد کیا تھا اور کعبۃ اللہ کی تعمیر وہاں کیوں کی تھی, کہ وہاں پر لوگ اللہ کا نام لیں, اللہ کی عبادت کریں, اس گھر کا طواف کریں اور اسے رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے یعنی مخصوص کر دیں. لیکن اسی شہر میں جب شرک اور بت پرستی عام ہو گئی, آپ دیکھیں کیسے وقت جب بدلتا جاتا ہے, یعنی وقت بڑھتا جاتا ہے تو کیسے چینجز آتے ہیں. یعنی جو توحید کا گھر تھا, توحید کی نشانی تھا جو گھر, اسی گھر میں 360 بت لا کر رکھ دیے گئے. یعنی کتنی حیرت کی بات ہے نا. اور کیسے دھیرے دھیرے انسان دیکھیں شرک اور بت پرستی میں مبتلا ہوتا ہے. یعنی کون لوگ ہوں گے یہ؟ جیسے بھی سارے اسماعیل علیہ السلام کے ڈسینڈنٹ ہی ہوں گے نا, ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے جو آل اولاد میں سے ہی لوگ ہوں گے سارے یہ, جنہوں نے بت پرستی کی. تو اب اس شہر کی قسم کھائی جا رہی ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ شہر مکہ, یعنی مسلمانوں میں تو اس کی حرمت ہے ہی عام, ہم جانتے ہیں کہ وہاں کی گری پڑی چیز نہیں اٹھائی جائے گی, ہے نا. مکہ کے اسپیشل بہت سارے احکامات ہیں, آپ جانتے ہوں گے کہ وہاں کی گھاس نہیں کاٹی جائے گی, درختوں کو نہیں کاٹا جائے گا, وہاں کے گھروں کو توڑا نہیں جائے گا, اور بہت سارے مکہ کی بہت ساری حرمتوں کی وجہ سے اس کے بہت سارے احکام الگ سے ہم کو ملتے ہیں. اور یہ بات بھی آپ جانتے ہوں گے کہ جس سال مکہ فتح ہوا تھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ تھوڑی دیر کے لیے میرے لیے مکہ شہر کو حلال کیا گیا, ورنہ وہاں پر لڑائی جھگڑا کرنا بالکل ہی منع ہے, یعنی بالکل ناجائز ہے. وہاں پر لڑائی جھگڑا نہیں کیا جا سکتا, وہاں پر کچھ بھی ایسے کام نہیں کیے جا سکتے جو اس کی حرمت کو پامال کرے. تو ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ فتح مکہ کے سال قبیلہ خزاعہ نے قبیلہ بنو لیث کا ایک آدمی مار ڈالا, کیونکہ بنو لیث نے خزاعہ کا ایک آدمی پہلے مارا تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی خبر ہوئی تو آپ اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور خطبہ دیا. اللہ تعالیٰ نے اصحاب الفیل کو روک کر مکہ سے قتل کو روک دیا. اور اب اللہ اس کا رسول اور مسلمان مکہ کے کافروں پر غالب ہیں۔ سن رکھو، مکہ نہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال ہوا ہے، نہ میرے بعد کسی کے لیے حلال ہوگا، اور میرے لیے بھی دن کی ایک ساعت کے لیے حلال ہوا۔ سن رکھو، مکہ اس وقت بھی حرام ہے یہاں کے نہ کانٹے توڑے جائیں، نہ درخت کاٹے جائیں، نہ یہاں سے کوئی گری پڑی چیز اٹھائی جائے، الا یہ کہ اٹھانے والا اسے مالک تک پہنچا دینے کا ارادہ رکھتا ہو۔ اگر یہاں کوئی مارا جائے تو اس کے وارث کو دو میں سے ایک بات کا اختیار ہے، یا تو دیت لے لے یا قصاص، یعنی قاتل اس کے حوالے کر دیا جائے۔ اتنے میں اہل یمن کے ایک شخص ابو شاہ نے آ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو باتیں بیان فرمائی ہیں مجھے لکھ دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا اسے لکھ دو۔ پھر ایک اور قریشی جو کہ عباس رضی اللہ عنہ تھے، آپ کے چچا، یا رسول اللہ اس خل گھاس کاٹنے کی اجازت دیجئے، ہم اسے اپنے گھروں اور اپنی قبروں میں بچھاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا، اس خل کاٹنے کی اجازت ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اور ایک اور حدیث ہم کو ملتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ سے دوسرے دن خطبہ ارشاد فرمایا، پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا اللہ نے مکہ کو حرام کیا ہے، لوگوں نے نہیں کیا، تو جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے یہاں نہ خون بہانا درست ہے اور نہ کوئی درخت کاٹنا، اور اگر کوئی شخص یہ دلیل لے کہ اللہ کے رسول یہاں لڑے تو تم اس سے کہو اللہ تعالیٰ نے تو اپنے رسول کو فتح مکہ کے دن خاص اجازت دی تھی جو تمہیں نہیں دی ہے، اور مجھے بھی صرف دن کی ایک گھڑی اجازت دی گئی، اس کے بعد اس کی وہی حرمت ہے جو کل تھی، اور جو شخص یہاں موجود ہے وہ اس کو یہ باتیں بتا دے جو یہاں موجود نہیں ہے۔ لوگوں نے ابو شریح سے پوچھا تو پھر عمر بن سعید نے اس کا کیا جواب دیا؟ ابو شریح کہنے لگے، عمر نے یہ جواب دیا کہ میں تم سے زیادہ جانتا ہوں، مکہ گنہ گار کو پناہ نہیں دیتا اور نہ اس کو جو خون یا چوری کر کے بھاگے۔ یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو یہاں پر اصل میں مکہ کی عظمت بتائی گئی ہے، اور مکہ کی عظمت مسلمانوں کے ساتھ ساتھ کفار میں بھی لازم و ملزوم تھی، یعنی وہ بھی اس کی عظمت کو جانتے تھے، بلکہ کفار مکہ تو اس شہر کی برکت کی وجہ سے آپ دیکھیں کتنے تجارتی سفر کرتے تھے، پوری دنیا میں گھومتے رہتے تھے، اور ان کو کوئی ڈر نہیں ہوتا تھا کیونکہ یہ مکہ والے ہیں کہہ کر کوئی ان کو لوٹ مار بھی نہیں کرتا تھا ان کے ساتھ، اور ان کو سب رسپیکٹ دیتے تھے، ان کی ساری عزت، ان کا وقار، سب کچھ کس کی وجہ سے تھا؟ کعبۃ اللہ کی وجہ سے تھا، اس شہر کی وجہ سے تھا۔ تو حلن اس کا بنیادی معنی ہے گرہ کھولنا، اور اس کی ضد عقدہ ہے، یعنی گرہ لگانا۔ ارباب حل عقد، یہ بات بہت مشہور ہے، حل عقد مطلب یعنی جو لوگ عقل مند ہوتے ہیں یا ذہین اور فہم رکھنے والے ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے۔ تو سامن باندھنے اور کھولنے کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ مسافر سامن باندھ کر سفر پر جاتا ہے، اور جہاں پر پہنچتے ہیں وہاں پر سامن کھول دیتا ہے، تو کسی جگہ کے اترنے کے لیے بھی یا کسی جگہ کے قیام کرنے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اور حلال بھی لفظ اسی سے نکلا ہے، اور حلال کے مقابلے میں حرام آتا ہے۔ تو حرام و ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس سے سختی سے منع کیا جائے، یعنی اس پر گرہ لگا دی جائے، اور حلال اس گرہ کو کھولنے کو کہتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے یہاں پر ہل کے کئی معنی بیان کیے جاتے ہیں، مطلب یہ کہ یہ مکہ وہ شہر ہے جہاں کسی بھی وقت آپ رسول اکرم مطلب فاتحانہ حیثیت سے داخل ہوں گے۔ دوسرا یہ کہ اس شہر میں مسلمانوں پر اور آپ پر ہر طرح کے ظلم و ستم کو حلال سمجھ لیا گیا ہے۔ تیسرا یہ کہ ایک وقت آنے والا ہے جبکہ آپ اس شہر میں فاتحانہ حیثیت میں داخل ہو کر، اور جو اس کی ابھی تک یعنی ابراہیم علیہ السلام سے لے کر آج تک قائم شدہ حرمت کو توڑ دیں گے اور حلال بنا دیں گے، اور یہ تھوڑی دیر کے لیے ہوگا، یعنی جنگ ہوگی تھوڑی دیر کے لیے۔ تو بہرحال یہ مکہ کی حرمت ہے، تو اسی کی یہاں پر قسم کھائی گئی کہ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد۔ تو ان سب آیت میں دراصل آپ کو ایک طرح سے خوشخبری دی گئی ہے، یا آگے کی خبر دی گئی ہے کہ ابھی تو تم لوگ مسلمان کفار مکہ کے ظلم و ستم میں پس رہے ہو، یہ تمہیں ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ لوگ خود فاتح کی حیثیت سے اس مکہ شہر میں داخل ہوں گے، اور آپ کے لیے وہ مکہ اس وقت حلال ہوگا، یعنی آپ جنگ کریں گے۔ اور آپ دیکھیں کتنے پرامن طریقے سے جنگ ہوئی تھی، یعنی ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے کہ مکہ جب فتح ہوا تو صرف چند لوگوں کا خون بہا تھا، اور اتنے پرامن طریقے سے مکہ الحمدللہ فتح ہو گیا تھا، کوئی خون خرابہ نہیں ہوتا، کوئی باقاعدہ آمنے سامنے جنگ نہیں ہوئی تھی۔ کتنی بڑی بات ہے، آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا کام اتنے پرامن طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کروا دیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ سعد رضی اللہ عنہ، سعد بن ربیع تھے غالباً یا سعد بن عبادہ تھے، تو وہ یہ کہتے جا رہے تھے کہ آج کے دن تو مکہ ہمارے لیے حلال ہے، اور آج تو خون ہی خون بہے گا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی وہ ایک پورے دستے کے سپہ سالار تھے. رسول اکرم نے جھنڈا ان کے ہاتھ سے لے کر ان کے بیٹے کے ہاتھ میں تھما دیا. اب انسان اپنے بیٹے کے آگے تو نہیں جا سکتا نا اگینسٹ میں, یعنی اس کو خوشی ہوتی ہے اپنی اولاد کو اپنے سے زیادہ آگے بڑھتا دیکھ کر. تو تھوڑی سی ان کے اندر ایک طرح سے ایک وہ تھی یعنی شدت پسندی تھی. تو رسول اکرم نے ان کے ہاتھ سے جھنڈا لے لیا اور ان کے بیٹے کے ہاتھ میں تھما دیا اور کہا کہ آج ہم پرامن طریقے سے مکہ میں داخل ہوں گے اور کسی کا خون نہیں بہایا جائے گا جس حد تک ہو سکے. اور آپ نے پھر اس لیے اعلان کر دیا تھا کہ جو لوگ ابو سفیان کے گھر جمع ہو سکتے ہوں, جو کعبۃ اللہ کے پاس جا کر ٹھہر جائیں, وہ سب محفوظ اور معمون ہوں گے, ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی جائے گی الحمدللہ. تو بہت ہی پرامن طریقے سے مکہ فتح ہوا تھا الحمدللہ. اور اسی دن کے لیے رسول اکرم کے لیے حلال کیا گیا تھا, یعنی جنگ کے لیے, اس کے علاوہ کسی کے لیے یہ حلال نہیں ہے. اب جو بات آگے آ رہی ہے, لقد خلقنا الانسان فی کبد, اس کو سمجھنے کے لیے جیسے کہ کبد کا جو معنی ہے اگر آپ اس کو سمجھ لیں تو بہت ساری چیزیں آپ سمجھ جائیں گے کہ ان اس شہد کی قسم کھانے کے بعد. اور آدم علیہ السلام کا ذکر اس میں بعض کہتے ہیں کہ جو والدین و ولد میں آدم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ ساری جو ہم اولاد ہیں آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں, ایک انسان سے اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو پیدا کیا. اس کے بعد جو اہم بات بتائی جا رہی ہے وہ ہے لقد خلقنا الانسان فی کبد, کہ انسان بہت ہی مشقت میں پیدا کیا گیا ہے یا ہم نے اس کو سختی جھیلتے رہنے والا پیدا کیا ہے, یعنی مسلسل اس کی پوری زندگی اگر دیکھا جائے تو سٹرگل والی لائف ہے. یعنی آپ اس کو اس طرح سے تصور کریں کہ انسان کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوتی ہے, پھر اس کو وہ پورا کرتا ہے اور اس کو پورا کرنے کے لیے وہ خوب جدوجہد کرتا ہے, پھر وہ خواہش ختم بھی نہیں ہوتی, پوری بھی نہیں ہوتی, کہ اس کے دل میں کوئی دوسری خواہش پیدا ہو جاتی ہے, پھر وہ اس کو پوری کرنے کے لیے مسلسل محنت اور مشقت اور دوڑ دھوپ کرتا رہتا ہے. ہے نا, ہوتا ہے نہیں ہوتا ایسا. آپ دیکھیں کہ ہم انسانوں پر سے ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک کار ہوتی ہے, اب کیا کرتے ہیں کہ جب کار پرانی ہو جاتی تو ہم سوچتے ہیں کہ اچھا اب یہ بہت پرانی ہو گئی, اب کوئی اس کو چینج کرتے ہیں. اب اس کو چینج کرنے کے لیے پھر اب محنت مشقت کرتا ہے انسان, بھاگ دوڑ کرتا ہے, مزید پیسے جمع کرنے کی کوشش کرتا ہے, پھر نئی کار خریدتا ہے, پھر اسی طرح سے گھر پرانا ہو جاتا ہے, گھر کی چیزیں پرانی ہو جاتی تو پھر انسان چاہتے کہ اچھا اس کو چینج کرے, اور پھر وہ نئے سرے سے تگ و دو کرتا ہے, بھاگ دوڑ کرتا ہے. جاب کا بھی اسی طرح کہ جاب اچھی ہوتی ہے, اچھی بھری چل رہی تھی, لیکن انسان چاہتا ہے کہ اور مزید ترقی کرے اور محنت کرتا ہے, مزید محنت کرتا ہے تاکہ اس کو اور ترقی ہو, اور یا پھر دوسری جاب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. ہے نا, تو انسان کی پوری زندگی لقد خلقنا الانسان فی کبد. کبد ایکچولی انسان کے جسم کا جو مشہور پارٹ آف دی باڈی ہے, ہمارا جگر جس کو ہم کہتے ہیں, تو کبد جگر کے معنی میں بھی آتا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ جگر کیسے کام کرتا ہے, یعنی جو ہمارے جو لیور ہوتا ہے, آپ کو معلوم ہوگا کہ کیا لیور ایک لمحے کے لیے بھی رکتا ہے؟ نہیں. لیور کیسے کام کرتا ہے ہماری باڈی میں؟ آپ لوگوں میں سے کوئی نہ کوئی ضرور ڈاکٹرز ہوں گے, یا آپ لوگوں نے سائنس پڑھی ہوگی تو آپ لوگ زیادہ بہتر طریقے سے جانتے ہوں گے, ہے نا, کہ اگر ہم ایک بوند پانی بھی پی لیں تو ہمارا جو لیور ہے وہ مسلسل حرکت میں رہتا ہے. جیسے اور کہا جاتا ہے کہ بعض ریسرچرز کہتے ہیں کہ جو 40 فیکٹری جتنا کام کرتی ہے اتنی 40 فیکٹری کے برابر ہمارا جگر, ہمارا لیور کام کرتا ہے. سبحان اللہ, آپ سوچیں اللہ تعالیٰ نے کیسے اعضا بنایا ہمارے جسم میں, کتنا ہم پر شکر لازم ہے اللہ تعالیٰ کا. جی, ساری چیزیں اسی سے کنیکٹڈ ہیں نا, لیور سے. اور دیکھیں اس لیے جو لیور سرسس ہو جاتا ہے تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا, ہے نا. اور وہ لیور ایسا ہے کہ اگر آپ اس کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا کاٹ کر بھی کسی دوسرے انسان کو لگاتے ہیں, ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں, تو الحمدللہ وہ لیور بڑا ہو جاتا ہے, اپنے آپ بڑھتا ہے, وہ بڑھ جاتا ہے. اسی پر ہمارا پورا جو کھانے کا نظام سسٹم ہے سب اسی پر ڈیپینڈ ہے, لیور پر, ہے نا. یعنی کتنا, اور وہ مسلسل کام کرتا ہے. اس لیے جو رمضان ہے, یعنی صرف ایک واحد رمضان کا مہینہ ہے جب اس کو تھوڑا سکون ملتا ہے, یعنی اگر انسان ایک بوند پانی بھی پی لے اس کے حلق سے اتر جائے تو وہ لیور کو کام کرنا ہی پڑے گا. تو صرف ایک رمضان کا مہینہ ہوگا جس میں اگر آپ 6 سے 8 گھنٹے یا 10 گھنٹے تک کچھ چیز نہیں کھاتے یا پیتے ہیں تو تب تھوڑا سا اس کو سکون یا آرام ملتا ہے. جی, لیور بہت ہارڈ ورک کرتا ہے, یا اس کو ہارڈ ورک کے لیے ہی اللہ تعالی نے ہمارے جسم میں رکھا ہے, ہے نا. اور ڈائجیشن میں ہیلپ کرتا ہے, یعنی پورا ہمارا کھانا, جو نظام ہضم, ہاضمے کا نظام ہے ہمارا, سب اسی سے ریلیٹڈ ہیں اصل میں. یعنی آپ لوگ خود اس کی اہمیت کو سمجھ سکتے ہیں, بلکہ جا کر آپ اس پر ریسرچ کریے گا کہ کبد کے کیا معنی ہیں, یا لیور کیا کام کرتا ہے, اور لیور کی ہمارے جسم میں کیا اہمیت ہے. ٹھیک ہے, آپ لوگ خود اس کے بارے میں ریسرچ کریے، اپنے بچوں سے پوچھیے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کو کیسے پیدا کیا ہے، یعنی وہ کیسے مشقت کرتا ہے، کیسے بھاگ دوڑ کرتا ہے. یعنی جو قسم اٹھائی گئی ہے، اور یہ قسم بہت اہم ہے، یہاں پر دونوں تینوں قسمیں جو اٹھائی گئی ہیں انسان کی زندگی کو شاہد بنا کر یہ اٹھائی گئی ہیں، اور تینوں قسمیں اس بات پر اٹھائی گئی ہیں کہ انسان کی تخلیق ہی اس انداز پر ہوئی کہ وہ ساری عمر سختیاں جھیلتا رہے، دکھ اور رنج سہتا رہے، اور یہ جو مشکلات اس کو زندگی میں آتی ہیں، یہ جو مشقتیں اس کو اٹھانی پڑتی ہیں، وہ چاہے قدرتی ہوں یا پھر اپنی خود کی لائی ہوئی ہوں. یعنی جب انسان کی جو خواہش ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے وہ چاہے تو آرام سے چھوٹے سے گھر میں بھی رہ سکتا ہے، سادگی سے زندگی گزار سکتا ہے، لیکن آپ دیکھیں ہمارے اندر خواہش ہے نا کہ ہم اچھے سے اچھی زندگی گزاریں. ہم اپنے گھر کو اچھے سے اچھا رکھنا چاہتے ہیں، اپنے گھر کو نیٹ اینڈ کلین کرنا چاہتے ہیں. ہم دیکھیں یعنی ایک نارمل لائف بھی ہو سکتی ہے، اور آپ مشقت کر کے، جو لوگ گھر کی صفائی میں بہت زیادہ ماسٹر ہوتے ہیں یا جن کو بہت کریز ہوتا ہے گھر کی صفائی کا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ مسلسل محنت اور مشقت کرتے ہیں نا، وہ آرام سے نہیں بیٹھتے، بلکہ ان کو گھر کے کونے کی ہر چیز جو ڈسٹ ہوتی ہے وہ بھی نظر آ جاتی ہے. تو چاہے تو انسان آرام سے بھی بیٹھ سکتا ہے، لیکن انسان کو پیدا ہی اس لیے کیا گیا کہ وہ مشقت کرتا رہے، مسلسل محنت اور تگ و دو کرتا رہے، بھاگ دوڑ کرتا رہے. تو انسان کو محنت اور مشقت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، وہ زندگی بھر سختیاں جھیلتا ہے، اور اس کی فطرت میں ہی یا اس کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ بس میں ایک کے بعد ایک دوسری چیز کو پورا کرتا جاؤں، خواہش کو پورا کرتا جاؤں، اور اس کے لیے وہ بہت تکلیفیں اٹھاتا ہے، اور نئی نئی خواہشیں اس کے اندر پیدا ہوتی چلی جاتی ہیں، اور وہ ان اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے بہت ساری سختیاں جھیلتا ہے، اور اسی طرح اس کی پوری عمر بیت جاتی ہے. تو قدرتی آفات بھی آتی ہیں، خود کی پیدا کی ہوئی تکلیفیں بھی ہوتی ہیں، پھر دوسروں کی دی ہوئی تکلیفیں بھی ہوتی ہیں، یعنی لوگوں کی دی ہوئی تکلیفیں بھی. اور زیادہ تر جو انسان کی زندگی میں تکلیفیں آتی ہیں وہ اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی ہوتی ہیں، اپنے نفس کی طرف سے پیدا کی ہوئی ہوتی ہیں، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے پیدا ہوتی ہیں. اور بعض وقت اس کی خواہشات غلط بھی ہو سکتی ہے، ناجائز بھی ہو سکتی ہے، جسے پورا کرنے کے لیے وہ سر دھڑ کی بازی لگا دیتا ہے. آپ دیکھیں کہ ایک انسان جو کماتا ہے، کیوں صبح اٹھ کر سارے لوگ جاتے ہیں کام کے لیے، آفیسز کے لیے، ورک کے لیے، مزدور محنت کرتے ہیں، جاب والے آفس میں جاب کرتے ہیں، بارش ہو، سردی ہو، گرمی ہو، دھوپ ہو، کچھ بھی ہو، نیند پوری ہو یا نہ ہو، کچھ بھی ہو، بیمار ہو، اپنے کام کے لیے ضرور انسان جاتا ہے. کیوں محنت اور مشقت کر رہا ہے اتنی؟ وہ جیسے پہلے اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے کر رہا ہے نا، اور اس کے لیے انسان ساری یعنی اپنی پوری زندگی لگا دیتا ہے اس میں. اور بعض اوقات کبھی زیادتیاں بھی کرتا ہے دوسروں کے ساتھ، کسی پر ظلم بھی کرتا ہے، کبھی حق اور حلال کی کمانے کی بجائے حرام کی طرف بھی چلا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ سب فرمانے کے بعد فرما رہے ہیں کہ کیا وہ سمجھتا ہے کہ یہ جو سب کچھ کر رہا ہے انسان، اور اس میں وہ جائز اور ناجائز کی تمیز بھی نہیں کرتا ہے، تو ایحسب اللہ یقدر علیہ احد، کیا کوئی اس کے اوپر قطن قابو نہ پا سکے گا؟ کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے اس کو ایسے ہی تنہا چھوڑ دیا ہے یا چھوڑ دیں گے؟ نہیں، ہرگز نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. یعنی کوئی ہے جو اسے دیکھ رہا ہے، کوئی ہے جو اس پر پکڑ رکھتا ہے، کوئی ہے جو اس کو سزا دے سکتا ہے اس کے غلط کام کرنے پر، اللہ تعالی کی ذات. یقول اہلک تو مال البدا، کہتے کہ میں نے ڈھیروں مال کما لیا یا ڈھیروں مال اڑا دیا. یعنی انسان جب تکبر میں آتا ہے اور جب خوب مال کما لیتا ہے تو جہاں چاہتا ہے اپنی مرضی سے خرچ کرتا ہے، کہ میرا، کہتے ہیں کہ میرا کمایا ہوا مال ہے، اس میں کیا بری بات ہے؟ میں نے خود کمایا ہے، میری خود کی محنت کا ہے، میں جہاں چاہوں اڑاؤں، شادیوں میں چاہے اسراف کروں، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں. کہتے کہ اچھا، انہیں اتنے آرام سے جواب دیتے ہیں لوگ جب شادیوں میں اسراف کی بات آتی ہے اور فضول خرچی کی بات آتی ہے. کہتے کہ جائز کام میں تو خرچ کر رہے ہیں، نکاح تو جائز ہے نا، تو نکاح کیسے ہوتے تھے رسول اکرم کے زمانے میں صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہ عبد الرحمن بن عوف کا نکاح ہوا تو رسول اکرم کو بھی انوائٹ نہیں کیا گیا، رسول اکرم ان کے کپڑوں پر زردی دیکھ کر کہتے کہ کیا ہے یہ ماہم؟ کہتے کہ یا رسول اللہ، ایک انصاری خاتون سے سونے کی گٹھلی کے برابر مہر دے کر نکاح کر لیا ہے. تو اچھا، کہا کہ بہت اچھی بات ہے، مبارکباد دی، اور کہا کہ ولیمہ کرو چاہے ایک بکری کا ہی کیوں نہ ہو. سوچیں ذرا، اب ہمارے پر شادیوں کا، آپ سوچ لیجیے کہ شادیاں سادگی سے کرنے کا تو تصور ہی نہیں ہے، اور اب تو 5 دن کے فنکشن، 10 دن کے فنکشن، ہر فنکشن کے لیے الگ ڈریس، یعنی اتنی مشکل بنا دی گئی ہے شادی بہت زیادہ. اور ایک کھانے پر اکتفا نہیں کرتے ہیں، بلکہ ہر قسم کے اچار، ہر قسم کی چٹنیاں، آئس کریم بھی ہے، کافی بھی ہے، پان بھی ہے، پانی پوری، کیا کہتے ہیں اس کو، جو ہاں پانی پوری ہی کہتے ہیں شاید، جو باہر کھائے جاتے ہیں گول گپے، کیا کہتے ہیں اس کو، اس طرح سے اس کے بھی اسٹال لگے ہیں. یعنی انسان کیا کھائے، ایک ہی پیٹ ہے انسان کا، کتنا کھائے گا وہ. تو جب انسان کو مشقت ہی کرنا ہے، جب انسان کو مسلسل کام ہی کرتے رہنا ہے، تو کیوں نہ وہ ایسی بھاگ دوڑ کرے، ایسی تگ و دو کرے، ایسی مشقت اٹھائے جس سے اس کو کامیابی کا یقین ہو. یعنی اس کو معلوم ہے کہ اچھا میں جو بھاگ دوڑ کر رہا ہوں، یہ جو محنت سے میں کما رہا ہوں، تو میرا مال جو میں نے اتنی محنت سے کمایا ہے، کیوں نہ میں اس کو صحیح طریقے پر خرچ کروں تاکہ اس کا مجھے کچھ بدلہ تو بھی ملے. اچھا، لیکن انسان یہی بات بھول جاتا ہے اور اپنا جو اتنی محنت کر کے اس نے، یعنی مشقت میں اس نے جو اپنے آپ کو ڈالا تھا، اتنی محنت کر کے جو مال کمایا، ایسے ہی اڑا دیتا ہے. ابھی حال ہی میں جو شادی ہوئی آپ لوگ جانتے ہوں گے، خیر مسلمان اور نان مسلم میں بہت فرق ہوتا ہے. مسلمان کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ مجھے ہر اپنے عمل کا جواب دینا ہے اللہ تعالی کے پاس، ہے نا؟ جی بالکل. تو اب آپ سوچیں کہ آج کل مسلمان بھی شادیوں میں کہتے ہیں کہ اس طرح سے رکھ رہے ہیں کہ کوئی غزل پڑھنے والے کو یا گانے والے کو بلاتے ہیں، یا مطلب بہت سارے خرافات اور اسراف، بے جا اسراف ہوتے ہیں، اور کون سی نائٹ ہوتی ہے، پتہ نہیں کیا ڈھول کی ہوتی ہے، اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے. تو کیا مسلمانوں کو زیب دیتا ہے؟ بھلا آپ بتائیں، اتنی محنت سے جو مال کمایا، یہ زندگی ایک بار ملی ہے. یعنی کیسے انسان بے وقوف اور نادانی کے کام کرتا ہے کہ اپنی آخرت کی زندگی پر اس دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتا ہے. یعنی ہزاروں سال سزا برداشت کرے گا وہاں پر قیامت کے دن، یہاں کی دو دن کی انجوائمنٹ کے لیے، فیک انجوائمنٹ کے لیے. ان چیزوں میں کوئی صحیح انجوائمنٹ بھی نہیں ہوتا ہے. اتنی محنت کرتا ہے، اتنی مشقت کرتا ہے، اتنے، اب آپ دیکھیں کہ کتنا، یعنی کبھی کبھی وہ پکچرز دیکھو تو جو ہلدی اور مہندی کے لیے جو ڈیکوریشن کیا جا رہا ہے آج کل، کہا جاتا ہے ہزاروں سے نہیں بلکہ لاکھوں سے ڈیکوریشن ہو رہا ہے. سارے یلو کلر کے پھول جمع کیے جاتے ہیں، سارے یلو کلر سے ہر چیز کو ڈیکوریٹ کیا جاتا ہے. تو محنت بھی، آپ دیکھیں اتنی ساری محنت اور مشقت جو کرتے ہیں، آپ مجھے بتائیے کیا کتنا اجر ملنے والا ہے؟ آپ نے ہزاروں جو پھول جمع کیے تھے تو ہزاروں نیکیاں ملے گی. پھر ایکسٹرا کھانا رکھا، ایکسٹرا چیزیں رکھی، تو کیا اس پر آپ کو اجر ملے گا؟ کوئی اجر کی بات ہے یہ مہندی ہلدی کرنا؟ تو انسان کہتا ہے کہ اچھا میں نے ڈھیروں مال کمایا، یعنی ایک طرح سے تکبر اور غرور سے یہ بات کرتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال کمایا، اور میں نے کمایا تو میں اس کا حقدار ہوں کہ میں اس کو جہاں چاہے خرچ کروں. اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اچھا کیا وہی سمجھتا ہے کہ کوئی اس پر پکڑ نہیں رکھنے والا ہے، کوئی اس سے پوچھے گا نہیں، کوئی اس کو دیکھ نہیں رہا، کوئی اس کا حساب کتاب نہیں لے گا؟ کیسے بھول میں پڑا ہوا ہے، کیسے فضول خرچی کر رہا ہے، کیسے اسراف کرتا ہے. یعنی اور آپ دیکھیں قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ فضول خرچ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ جو مبذر ہیں، یعنی جو لوگ فضول خرچی کرتے ہیں، اسراف کرتے ہیں، تبذیر کرتے ہیں، وہ شیطان کے بھائی ہیں. اب اگر یہ جو لوگ شادیوں میں خرچ کرتے ہیں اتنا، تو آپ مجھے بتائیے کہ شادیوں میں خرچ کرنے پر اگر کسی سے کہا جائے کہ اچھا آپ تو شیطان کے بھائی ہیں، تو یہ سننا گوارا کرے گا کوئی؟ کوئی بھی شیطان کا بھائی بننا پسند کرے گا؟ کتنا برا لگے گا نا اس کو جب اگر ہم کہیں کہ اچھا آپ تو شیطان کے بھائی ہیں، تو وہ تو ہم پر غصہ ہو جائے گا، ناراض ہو جائے گا. لیکن کام سب وہی کر رہے ہیں، تو انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ اچھا اس کو کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، کیا اس کے اوپر کوئی دیکھ ریکھ کرنے والا نہیں ہے، کیا وہ سمجھتا ہے کہ اس پر کوئی قابو نہ پا سکے گا؟ کہتا ہے میں نے ڈھیروں مال اڑا دیا. کیا وہ سمجھتا ہے کہ اسے کسی نے نہیں دیکھا؟ تو یہ سب چیزیں انسان کیوں کرتا ہے؟ ناجائز خواہشات کی تکمیل کے لیے، محض نمود و نمائش کے لیے، اپنے آپ کو بڑا بتانے کے لیے کہ ہم کتنے بڑے ہیں. اور دنیا میں آپ دیکھیں کہ دن بدن اس کی وہ جو ایکچولی یہ جو سوچ ہے اور یہ جو ریس ہے، یہ بڑھتی جا رہی ہے. جو شادیاں ہو رہی ہیں ابھی جتنی بھی، اسپیشلی ہندوستان میں، وہ ہمارے سامنے ایک مثال، زندہ مثال ہے اصل میں، کہ ہر شادی اتنے خرچ پر ہوتی ہے، یا تو محلوں کو لیا جا رہا ہے، پرانے قلعوں کو لیا جا رہا ہے، یا پھر بڑے بڑے شہر بک کرا دیے جاتے ہیں، اور پیسے دے دے کر ایسے لوگوں کو بلایا جاتا ہے. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ جو نمود و نمائش کی خاطر انسان اپنا مال خرچ کرتا ہے اور جتنا کرتا ہے اسے کئی گنا بڑھ چڑھ کر بتاتا ہے کہ میں نے تو اتنا اور اتنا مال بیٹی کی شادی پر اڑا دیا، میں نے تو اتنا اور اتنا مال فلاں رسم پر خرچ کر دیا، ہے نا؟ اب دیکھیں آج سے تقریباً 40 سال 50 سال پہلے کی لکھی ہوئی تفسیر میں یہ بات ہے، 50 سال پہلے یہ تفسیر لکھی گئی تھی، تو اس میں انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ میں نے اتنا اور اتنا مال اپنے بیٹے کی شادی پر خرچ کر دیا، میں نے اتنا اور اتنا مال اپنے فلاں رسم کو پورا کرنے پر خرچ کر دیا. اب اگر یہ مفسر آج زندہ ہوتے تو کیا کہتے آپ بتائیں؟ تو ہمیں جو کانسیپٹ دیا گیا کہ انسان کے قدم ابن آدم کے قدم ہل نہ سکیں گے جب تک کہ وہ 5 باتوں کا جواب نہ دے دے، 5 سوالوں کا، کہ مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، جوانی کن کاموں میں گزاری، عمر کن کاموں میں لگائی، اور جو علم حاصل کیا تھا کہاں تک اس پر پورا کیا، عمل کیا. تو بعض اوقات انسان یہ مال ناجائز ذرائع سے بھی کماتا ہے اور کسی غلط نیت کے ساتھ بھی کماتا ہے. تو قرآن دراصل انسان کو متنبہ کر رہا ہے، قرآن تذکیر ہے، یاد دہانی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو مال دیا ہے، تو آپ دیکھیں کہ ہم قرآن میں ہمیشہ پڑھتے ہیں کہ رزقناہم کا لفظ آتا ہے نا. رزقناہم کا مطلب کیا ہے؟ کہ یہ مال میرا ہے. رزقناہم کے مطلب میں کیا آتا ہے؟ کہ یہ مال کس کا ہے، یعنی ہم نے جو مال دیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ مال کی نسبت اپنے طرف کی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے مال کو آپ اپنا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ انسان اپنی کالر کھڑی کرتا ہے کہ میری ذہانت سے میں نے یہ مال کمایا ہے. قارون نے بھی یہ کہا تھا کہ میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے، تو وہ قارون سمیت اس کے خزانے کو کیا کر دیا گیا تھا؟ زمین میں دھسا دیا گیا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انسان اس تکبر سے، اس بڑائی سے، اس گھمنڈ سے واپس آ جائے اور وہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کس لیے پیدا کیا. اگر مال دیا ہے تو مال کیوں دیا ہے؟ وہ مال پر اس کا اکیلے کا حق نہیں ہے. وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اس کا حقدار ہوں، میں نے کمایا تو نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ الم نجعل له عینین، کہ ہم نے اسے 2 آنکھیں نہیں دی. اب انسان کی تخلیق پر بات کی گئی ہے کہ وہ اپنی تخلیق پر غور کرے. جی ہاں بالکل، جو رسمی کی جاتی ہیں، جو شادیوں پر بیجا خرچ کیے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے ارمان پورے کر رہے ہیں، ایک ہی تو بیٹی ہے، ایک ہی تو بیٹا ہے ہمارا. اور پتہ نہیں یہ کہاں سے ارمان آ جاتے ہیں ماؤں کو کہ ہمارے ارمان پورے کر رہے ہیں. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. بلکہ دینداروں کی یہاں بیٹیاں بھی نہیں دی جاتی کہ اچھا یہ لوگ تو رسمی کریں گے نہیں. یہ داڑھی والے کو دیکھ کر بھی بیٹی نہیں دی جاتی کہ اچھا ایسے لڑکوں کو کیوں دیں، پھر یہ ہماری بیٹی ہلا گلا نہیں کر سکے گی، انجوائے نہیں کر سکیں گی لائف کو. یہ کانسیپٹ پیدا ہو گیا ہے، لا حول ولا قوۃ الا باللہ. بہت ہی دکھ کی بات ہے سچ میں. یعنی کیا ہمارا معیار ہو گیا ہے؟ جو تھا نا خوب وہی خوب تر ہوا، کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر واقعی میں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ الم نجعل له عینین، کیا ہم نے اس کو 2 آنکھیں نہیں دی، یہ 2 آنکھیں نہیں بنائی اس کی، ولسانا و شفتین، اور ایک زبان اور 2 ہونٹ بھی دیے ہیں. یعنی انسان اپنی ساخت پر تو غور کر لے، اپنی جسم پر، اپنی آنکھوں پر، کہ یہ اگر اس کو یہ اللہ تعالیٰ آنکھیں نہ دیتا، یہ زبان اور ہونٹ نہ دیتا، تو کیا آپ سوچیں کہ یہ ہونٹ کتنے قیمتی ہیں ہمارے لیے؟ جو لوگ تجوید پڑھتے ہوں گے تو وہ جانتے ہوں گے کہ دونوں ہونٹوں سے کتنے سارے الفاظ نکلتے ہیں. اور ویسے بھی اگر یہ ہونٹ اللہ نہ کرے، آپ دیکھیں ذرا سا چھالا آ جاتا ہے ہونٹوں پر، یعنی ہونٹ کے اندر ذرا سا چھالا آتا ہے، منہ میں چھالے آ جاتے ہیں، تو کیا ہم صحیح سے بات کر سکتے ہیں؟ نہیں نا. یہ زبان ہلکی سی جل جاتی ہے، اگر آپ گرم چائے پی لیں یا کوئی گرم چیز کھا لیں اور زبان ہلکی سی جل گئی، تو آپ دیکھیں کہ ہم صحیح سے بات نہیں کر سکتے. تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے کیسے انسان کے اعضا بنائے، کیسے وہ بات کرتا ہے، کیسے وہ الفاظ نکالتا ہے، ان آنکھوں سے وہ دیکھتا ہے. یعنی جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو سماعت دی، بصارت دی، قوت گویائی دی اللہ تعالیٰ نے انسان کو، کہ جس کی وجہ سے وہ اظہار کرتا ہے. آپ سوچیں کہ اگر ہماری زبان کو اظہار کرنے کا موقع نہ ملے تو کتنی بے چینی ہونا، کتنا ہم جھنجھلائیں. تو انسان کو جو آنکھیں دی گئی ہیں، کان ہیں، زبان ہیں، وہ ایک تو خوبصورت بھی ہیں الحمدللہ، اتنی بہترین کہ آپ دیکھیں آنکھوں کی کتنی تعریفیں کی جاتی ہیں نا، کہ کیسی آنکھیں، سمندر کی جیسی آنکھیں، جھیل کی جیسی آنکھیں، ہے نا. تو کتنی خوبصورت ہے یہ آنکھیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہیں کہ ہم اسے دیکھ بھی سکتے ہیں, ہم کلرز کو پہچان سکتے ہیں دیکھنے کی وجہ سے کہ کون سے کلر. یعنی دنیا کتنی خوبصورت اور کتنی رنگین ہے, سبحان اللہ, ماشاء اللہ, قوت اللہ باللہ. یہ آنکھوں کی وجہ سے ہم دیکھ سکیں نا اس کی خوبصورتی کو, پھر ہم بول سکتے ہیں. اور یہ ہونٹوں کی خوبصورتی پر بھی کتنے اشعار ہیں, ہے نا, کس کس چیز سے تشبیہ دی جاتی ہے ہونٹوں کو, پنکھڑیوں سے, گلاب کی پنکھڑیوں سے, اور پتہ نہیں کس چیز سے. کس نے دیے یہ ہونٹ ہمیں, کس نے دی ہے یہ زبان ہمیں جسے ہم بول سکتے ہوں, اپنا جو اپنے اندر کے خیالات ہیں اس کا اظہار کر سکتے ہیں ہم. الحمدللہ, تو اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ دیکھیں جانوروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں نا. آپ دیکھیں جانوروں کے, یعنی بھینس کو دیکھ لیجئے, جانوروں کو دیکھ لیجئے, گائے کو دیکھ لیجئے, دیکھیں وہ کیسے اپنی زبان سے نیچے زمین پر جھک کر کھاتے ہیں کوئی چیز. اور سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ نے انسان کو کتنا اشرف المخلوقات بنایا, کیسے اس کو ایک وقار اور ایک عزت دی. سبحان اللہ, اللہ کا شکر ہے کہ انسانوں کی آنکھیں جانوروں کے جیسی نہیں ہیں, منہ جانوروں کے جیسا نہیں ہے. لا حول ولا قوۃ الا باللہ, آپ سوچے کیا ہوتا. تو ان تمام اعضاء کو دیکھ کر جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دیے ہیں اس کے جسم میں, اور جو اللہ تعالیٰ نے قوت تمیز رکھ دی انسان کے اندر, عقل دی, شعور دیا اس کو, تو ان تمام چیزوں سے وہ اپنے رب کو پہچانے, اپنے مالک کے حقیقی کو پہچانے کہ ان السمع والبصر والفؤاد کان اولئک عنہم مسئولا, کہ جو بھی ہم کو دیے گئے چیزیں ان سب سے کے بارے میں سوال ہوگا ہم سے, جو ہماری بصارت ہے, ہماری آنکھیں ہیں, ہمارا دل ہے, سب کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے گا. اب یہ تمام باتیں بتا کر اصل میں کس وجہ سے یہ ساری چیزیں بتائی جا رہی ہیں, کہ انسان کا ایک غرور اور تکبر, جو گھمنڈ بتایا گیا ہے, جو اس کا یعنی تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ مال کمانے کے بعد, کہ مطلب میرا مال ہے, میں جہاں چاہوں اس کو اڑا دوں, جہاں چاہوں اس کو لگاؤں. اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ وَحْدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ, ہم نے اس کو دو راستے بتا دیے, کہ دو راستے ہیں, ایک سیدھا راستہ ہے صراط مستقیم ہے, اور ایک ٹیڑھا راستہ ہے. ایک راستہ وہ ہے جو بہت مشقت سے ہو کر جاتا ہے, اور ایک راستہ وہ ہے جو بہت ہی آسان ہے. صحیح حدیث سے ثابت ہے, جبریل امین, یعنی حدیث قدسی میں آتا ہے کہ جبریل امین سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ ذرا دوزخ کو دیکھاؤ. تو جبریل امین نے جب دوزخ کو دیکھا تو کہا کہ اے اللہ تعالیٰ, یہاں تو کوئی نہیں جانا چاہے گا, اس کی ہیبت ناکی, اس کی شدت, اس کی آگ کو دیکھا تو کہا کہ اے اللہ تعالیٰ, یہاں تو کوئی بھی نہیں آنا چاہے گا, کوئی بھی داخل نہیں ہونا چاہے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اس کا راستہ دیکھ لو. جو اس کا راستہ تھا, جہنم کا راستہ, وہ بہت ہی عیش و آرام والا اور آسانی والا راستہ تھا, یعنی خواہشات والا راستہ تھا. تو جبریل امین نے جب اس راستے کو دیکھا تو کہا کہ اے اللہ تعالیٰ, یہاں تو ہر کوئی جانا چاہے گا, اس راستے پر ہر کوئی چلنا چاہے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھا جنت دیکھاؤ. جب جنت کو دیکھا جبریل امین نے تو کہا کہ یہ تو ایسی ہے کہ یہاں تو ہر کوئی آنا چاہے گا. تو کہا کہ اچھا اس کا راستہ بھی دیکھ لو. تو جب اس کا راستہ دیکھا تو کہا کہ اے اللہ تعالیٰ, یہاں تو صرف عزم اور صبر والے اور ہمت والے ہی آ سکتے ہیں. یعنی اتنا دشوار گزار راستہ تھا جنت کا کہ یہاں پر ہر کوئی نہیں آ سکتا, بہت کم لوگ آ سکیں گے, کیونکہ اتنا دشوار گزار راستہ کوئی طے کرنا ہی نہیں چاہے گا, اتنا مشقت والا راستہ. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم نے وَحَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ, ہم نے دو راستے بتا دیے, انسان کو اختیار دے دیا گیا کہ اب وہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو ارادے کا اختیار دیا ہے, سوچ کی آزادی دی ہے. اور اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں کہ ایک تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ دی, یعنی جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کیسے وہ برابر, اس کو جب بھوک لگتی ہے تو وہ ماں کی طرف لپکتا ہے دودھ پینے کے لیے. اسی طرح سے دوسرا مطلب ہے کہ ہم نے اس کے دونوں راستے بتا دیے, بھلائی کا بھی راستہ اور برائی کا بھی راستہ. اور اسی کو ہم قوت تمیز اور عقل جو کہتے ہیں نا, کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی جس سے وہ تمیز کر سکتا ہے کہ کون سا صحیح ہے کون سا غلط راستہ ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مزید کتابیں بھی بھیجی اور انبیاء بھی بھیج دیے صحیح راستہ بتانے کے لیے, کہ کون سا صحیح راستہ ہے, یعنی پوری طرح سے وضاحت کر دی اس راستے کی. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم نے دو راستے اس کو بتا دیے, اور انبیاء اور کتابیں بھی بھیج دی تاکہ اور مزید وضاحت ہو جائے ان راستوں کی کہ کون سا راستہ صحیح ہے. لیکن اب جو دو راستے بتائے گئے ہیں اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے کہ فلقتاہم العقبہ وما ادراک ما العقبہ, لیکن اس نے دشوار گزار گھاٹی سے گزرنے کی ہمت نہ کی, اور آپ کیا جانیں کہ وہ دشوار گزار گھاٹی کیا ہے. دیکھیں سوال کہہ کر خود اس بات کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا کہ پہلے دشوار گزر گھاٹی کا ذکر کیا گیا اور اس کے بعد اس سوال کی اہمیت کا ذکر کیا, اس بات کی اہمیت کا ذکر کیا گیا سوال کر کے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یعنی اسلام ہمارا دین ہمیں جو چیز سکھاتا ہے کہ سب سے پہلی بات تو آپ یہ سمجھیں کہ ہمارا دین ہمیں جو بات سکھاتا ہے وہ ہے اجتماعی زندگی. ہمارے یہاں پر غاروں پہاڑ میں جا کر عبادت کرنے کو کوئی نیکی نہیں تصور کیا گیا, یہ بات یاد رکھیں. ایک شخص اگر نمازیں پڑھتا ہے, روزے رکھتا ہے اور ساتھ میں وہ لوگوں کی خدمت بھی کرتا ہے, خدمت خلق بھی کرتا ہے, لوگوں کی تکلیف بھی دور کرتا ہے, تو ایسا شخص بہت زیادہ بہتر اور اچھا ہے بنسبت اس شخص کے جو جنگلوں میں چلا جائے اور عبادت کرتا رہے مسلسل اللہ تعالیٰ کی. تو وہ کیا کر رہا ہے؟ اپنے لیے کر رہا ہے. یعنی ایک عابد کی وہ ویلیو نہیں ہے جو ایک ایسے شخص کی ہے کہ جو فرائض کو ادا کرتے ہوئے لوگوں کی خدمت کا کام کرے, خدمت خلق. آپ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 40 سال تک کیا کام لیا گیا. یعنی آپ کو نبوت عطا کرنے سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت اور رہنمائی کی تھی کہ آپ پورے مکہ میں کیا نام سے مشہور تھے, صادق اور امین, ہے نا. جب پہلی وحی آتی ہے اور خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس آپ تشریف لاتے ہیں تو خدیجہ رضی اللہ عنہ کن الفاظ سے آپ کو ڈسکرائب کرتی ہیں؟ ایک بیوی سے بڑھ کر کون کسی کو جان سکتا ہے شوہر کو, ہے نا. شوہر اور بیوی ایک دوسرے کو بہت اچھے سے جانتے ہیں. تو کیا کہا تھا خدیجہ رضی اللہ عنہ؟ بہت سارے ہمارے حدیث کے اسٹوڈینٹس بھی ہیں یہاں پر, آپ لوگ بتا سکتے ہیں ون بائی ون کہ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کیا کہا تھا کہ آپ تو جی یتیموں کی سرپرستی کرتے ہیں, بیواؤں کی مدد کرتے ہیں اور ان کا بوجھ اٹھاتے ہیں, مسکینوں کی خبرگیری کرتے ہیں, رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں, قرابت داروں کا حق ادا کرتے ہیں, مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں, جی رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں اور اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. سبحان اللہ. تو یہ 40 سال تک رسول اکرم کیا کام کرتے رہے؟ کیوں آپ کی دعوت پر لبیک کہا گیا؟ کیوں آپ کی دعوت اتنی کامیاب ہوئی؟ کیوں اتنے زیادہ کثرت سے لوگ آج آپ دیکھیں, آج آپ اسلام کی دعوت دینے نکلتے ہیں کیا ایک پرسن بھی آپ کی بات سنے گا؟ بڑی مشکل سے 100 میں سے کوئی ایک اگر سن لے تو سن لے, ہے نا, بلکہ لاکھوں میں سے کوئی ایک سن کر آپ کی بات قبول کر کے اسلام کی طرف آئے گا, ہے نا. اور وہ بھی دھلے سے, وہ لوگ یہ کہتے کہ ہم قرآن پڑھ کر اسلام کی طرف آئے ہیں, مسلمانوں کو دیکھ کر نہیں. لا حول ولا قوۃ الا بالله, ہمارے لیے شرم کی بات ہے. یعنی ہمارا اخلاق, ہمارا کردار اتنا برا ہو گیا ہے کہ ہمارے کردار کی وجہ سے لوگ نہیں آتے اسلام کی طرف, قرآن پڑھ کر آتے ہیں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہنے والے اتنے کثرت سے لوگ, یعنی آپ دیکھیں 23 سال کے عرصے میں پورا عرب تقریباً مسلمان ہو چکا تھا الحمدللہ. پورے عرب جو عربین پیننسولا تھا اس پر پورا اسلام پھیل چکا تھا الحمدللہ. تو کتنی یعنی حیرت کی بات ہے نا, ابھی تک سارا تھنک ٹینک اس پر ریسرچ کر رہا ہے کہ اور سوچ رہے ہیں غور و فکر میں کہ اتنی کامیاب دعوت, اتنا کامیاب ریولیوشن کیسے آ سکتا ہے اتنے کم عرصے میں کہ پورے ایک معاشرے کو چینج کر کے رکھ دیا جائے, ان کی عبادات کو, ان کے رسم و رواج کو, ان کے رہن سہن کو, ان کے اٹھنے بیٹھنے کو, سب کچھ چینج ہو گیا, بالکل ڈفرینٹ تصویر ہی دوسری نظر آ گئی الحمدللہ. ایک توحید نے ان کو کس طرح سے نکھار کر رکھ دیا پورے معاشرے کو, ان کے پوری ان کی کمیونٹی کو الحمدللہ, کہ وہ جو ایک دوسرے کے جان کے دشمن تھے, ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے, بھائی بھائی بن گئے آپس میں. جو بتوں کو پوجنے والے تھے وہ بتوں سے کئی دور چلے گئے اور انہوں نے شرک کا بالکل خاتمہ ہی کر دیا, خالص توحید کے علم بردار بن گئے ماشاء اللہ قوۃ اللہ بلا وہ لوگ. تو اتنا کامیاب ریولیوشن کیسے آیا؟ تو رسول اکرم کی جو 40 سالہ خدمات تھیں, جو ان کی بیوی نے ان کو جس طرح سے ڈسکرائب کیا کہ کیسے تھے رسول اکرم کے, بیواؤں کی خبر گیری کرنے والے, یتیموں کی خبر گیری کرنے والے, یتیموں کا بوجھ اٹھانے والے, صلہ رحمی کرنے والے, رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے والے, بھوکوں کو کھانا کھلانے والے, مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے والے. سبحان اللہ, یہی تو وہ اوصاف ہیں جس کا اسلام ہم سے تقاضا کرتا ہے. اور یہ سب اجتماعی زندگی کی نشاندہی ہے اصل میں, کہ اسلام ہمیں جو زندگی گزارنے کی تعلیم دیتا ہے وہ ہے کہ معاشرے میں سب ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن کر رہیں, معاشرے میں سب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور اخوت کے ساتھ رہیں, ہر کوئی ایک دوسرے کا ہمدرد اور غم گسار ہو, ایک کو تکلیف پہنچے تو دوسرا اس کے لیے تڑپ اٹھے کہ اچھا میرا بھائی تکلیف میں ہے, میں کیسے چین سے بیٹھ سکتا ہوں, پڑوسی بھوکا ہے تو دوسرے پڑوسی کو نیند نہ آئے. وہ آپ نے بہت مشہور واقعہ سنا ہوگا نا کہ ایک عبداللہ بن مبارک کے پتہ نہیں کوئی بڑے عالم تھے, بہت بڑے تابعی تھے, ان کے پڑوس میں ایک نان مسلم رہتا تھا اور وہ جان بوجھ کر تکلیف دیتا تھا ان کو, میوزک بجاتا رہتا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ اسکالر ہیں اور یہ پڑھتے پڑھاتے رہتے ہیں. تو اس کو کسی وجہ سے مسلم گورنمنٹ تھی ظاہر سی بات ہے, تو مسلم حکومت میں اس نے شاید کچھ کوئی غلط کام کیا, شراب پیا, تو اس کو پولیس پکڑ کر لے کر چلی گئی, جیل میں ڈال دیا گیا اس کو. جب ان کو پتا چلا جو تابعی تھے تو وہ جا کر وہ پولیس کے پاس ضمانت دے کر اس کو چھڑا لائے. وہ اتنا حیران ہوا کہ اچھا میں تو آپ کو تکلیف دیتا تھا اور آپ نے میرا اتنا خیال رکھا. تو کہا کہ پڑوسی کے تو بہت حقوق ہیں اسلام میں, کیسے میں تمہیں تکلیف نہیں دیکھ سکتا تھا. اور ان کے اس رویے کی وجہ سے, ان کے اس اخلاق سے وہ مسلمان ہو گیا. سبحان اللہ, آپ سوچیں. تو یہ ہے, یہ ہوتا ہے ایک مسلمان کا کردار اور اخلاق. یہ اجتماعی زندگی ہم کو سکھائی گئی کہ ہم معاشرے میں ایک دوسرے کی تکلیفوں کو بانٹنے والے بنے, ایک دوسرے کے دکھ درد کو سمجھنے والے بنے, اور ایک دوسرے کی مشکلات کو دور کرنے والے بنے. یہی زندگی ہمیں سکھائی گئی ہے کہ جو کہا جا رہا ہے کہ فلقتحم العقبۃ وما ادراکم العقبۃ, اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتا دیا, فک رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ. سبحان اللہ, اتنی خوبصورت آیتیں لگتی ہیں, دل چاہتا پڑھتے رہیں اس کو. اتنا خوبصورت اس میں ردھم بھی ہے کہ مسغبہ, مقربہ, متربہ, کیا ہے یہ کہ آپ کیا جانے کہ وہ دشوار گزار گھاٹی کیا ہے. وہ ہے کسی گردن کو غلامی سے چھڑانا, یا فاقہ کے دنوں میں کھانا کھلانا کسی قرابت دار یتیم کو یا کسی خاکسر مسکین کو. سبحان اللہ, یعنی رشتہ داروں کی بھی بات آ گئی اور غیر رشتہ داروں کی بھی بات آ گئی, سب کی بات آ گئی اس میں. جی آج کے دور میں تو بہت زیادہ یعنی سیلف, اتنے یعنی سیلفش ہو گئے ہیں لوگ, واقعی میں اتنے خود پرست اور خود پسند ہو گئے ہیں کہ اپنے علاوہ ان کو کوئی دکھائی نہیں دیتا, بس اپنی خواہشات پوری ہوتی جائیں. اور اب دیکھیں, اسی سے پتہ چلتا ہے کہ پہلے زمانے میں مہمان جب آتے تھے تو تصور ہی نہیں تھا کہ وہ بغیر کھانا کھائے جائیں گے. یا پہلے جو کانسیپٹ تھا کہ مہمانوں کے لیے سب کچھ حاضر کر دیا جائے, اب تو ایک کپ چائے کی پیالی کے لیے بھی لوگوں کو گراں گزرتا ہے کہ اچھا اٹھ کے بنانا پڑے گا چائے, اور وہ پیالی بھی چھوٹی سے چھوٹی ہوتی چلی جاتی ہے, چلی گئی ہے بلکہ. تو اب دیکھیں, ذاتی خواہشات پر تو انسان ہزاروں اڑا دیتا ہے, یعنی اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے, اپنی اولاد کی شادیوں کے لیے, خود کے لیے ہزاروں, لاکھوں, کروڑوں خرچ کر دیتا ہے, فضول خرچی کرتا ہے ذاتی خواہشات پر. لیکن اس کو کسی یتیم کا, کسی مسکین کا, کسی بیوہ کا, اپنے غریب رشتہ دار کا خیال نہیں آتا. تو ایکچولی یہ جو گھاٹی ہے, یہ جو دشوار گزار گھاٹی ہے, وہ کیا ہے؟ اب دیکھیے, پہاڑ پر چڑھنے کے لیے کیا, آپ نے کبھی چڑھے ہیں آپ کسی اونچے راستے پر؟ چلیں پہاڑ کا چھوڑ دیں, ہر کوئی نہیں چڑھ سکتا پہاڑ پر, لیکن کبھی آپ دیکھیں کہ اونچائی ہوتی ہے اور آپ پیدل چڑھتے ہیں تو اونچائی پر چڑھنا کتنا مشکل لگتا ہے نا. سیڑھیوں پر چڑھنے کا ہی تصور کر لیں آپ, اگر سیکنڈ فلور پر ہی کسی کا گھر ہے اور وہ سیکنڈ فلور پر چڑھ رہا ہو تو کتنی سانس چڑھ جاتی ہے نا. تو یہ جو یہاں پر لفظ آیا ہے, یہ اوپر چڑھنے کے ہی معنوں میں, عقبہ کہتے ہیں بمانی کسی پہاڑی یا گھاٹی پر چڑھنے کا دشوار گزار راستہ, جو پہاڑوں کے درمیان سے گزرتا ہوا ہوتا ہے, یعنی گزرتا رہتا ہے. یعنی اوپر چڑھنے کا ہی اس میں تصور لیا جاتا ہے, نیچے اترنے کا نہیں, کیونکہ مشقت اوپر چڑھنے سے ہوتی ہے نا, نیچے اترنے سے نہیں ہوتی ہے. تو یہ دشوار گزار گھاٹی کیا ہے اصل میں؟ یہ اخلاق کی بلندیاں ہیں اصل میں. یہ راستہ وہ راستہ ہے جو انسان کے اعلی اخلاق اور اعلی کردار کی گواہی دے رہا ہے, جو خواہش نفس پر گرا گزرتا ہے. یعنی دوسروں کی مدد کرنا, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ اچھا کیوں مدد کریں دوسروں کی, اپنی لائف کو انجوائے کرو. آج کل تو لوگ ایسا ہو گیا نا کہ سامنے گرنے والا گر بھی رہا ہے اور سامنے والا تکلیف میں ہے, ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے, پہلے وہ سیلفی لیں گے, پہلے موبائل پر اس کو کور کریں گے, پکچرز لیں گے, ویڈیو لیں گے, اور پھر واپس اپنے موبائل میں میسیجز میں دیکھنے میں لگ جائیں گے. یعنی اس کی مدد کا جذبہ تو تصور ہی نہیں کر سکتے ہم. کہتے کون پولیس کے چکروں میں پڑے, کون کسی کی مدد کرے. تو پہاڑوں کو سر کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے. یعنی ہمیں جو کانسیپٹ دیا جا رہا ہے کہ ہم دوسروں کی مدد کرنے والے بنے, کسی کی تکلیف کو دور کرنے والے بنے. اور اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس عبادت کرنے کے لیے کیا فرشتے کم تھے؟ آپ بتائیں کتنی تعداد اور کتنی کثرت سے فرشتے ہیں نا. جو آپ لوگ جانتے ہیں کہ جو آسمان نے دنیا پر یا آسمان پر جو اللہ کا گھر بنا ہے, سیم کعبۃ اللہ بیت معمور اوپر بھی ہے, اور روزانہ 70,000 فرشتے اس میں داخل ہوتے ہیں, اور قیامت تک وہ فرشتوں کی دوبارہ باری نہیں آئے گی اندر جانے کے لیے. آپ سوچیں کتنی کثرت سے فرشتے ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور اس کی عبادت بیان کر رہے ہیں نا. کہ اللہ تعالیٰ کو ضرورت تھی میری اور آپ کی عبادت کی، انسانوں کی عبادت کی، نہیں. تو درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ عبادت کے لیے کیا کم تھے کروبیاں؟ فرشتے کم نہیں تھے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے. ہر جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی ہوئی مخلوق ہے، ہر کوئی اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور عبادت کرے، پہاڑ، شجر، حجر، پرندے، چرین، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہے. سبحان اللہ، ہم نہیں جانتے ان کی تسبیح کو، ہم کو شعور نہیں ہے اس کا، لیکن ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہے، عبادت کر رہی ہے. تو یہ درد دل کے واسطے ہی تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا نا. کسی کو اللہ تعالیٰ نے امیر بنا دیا، کسی کو غریب بنایا، کسی کو محتاج بنایا، کسی کو ہاتھ پر سلامت رکھے، کسی کو نابینا بنا دیا، کسی کو بینا بنایا. تو یہ دشوار گزار گھاٹی کیا ہے؟ یہ کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا جو انسان کو ناگوار ہوتا ہے، تھوڑا سا کسی کی مدد کر دینا. اب دیکھیں، انسان نام و نمود کے لیے اور ریاکاری کے لیے اور شیخی بگانے کے لیے تو بڑے مال خرچ کرتا ہے، اپنی کالر کھڑی کرتا ہے اور بہت بڑی بڑی باتیں کرتا رہتا ہے، یعنی بڑھانکتا رہتا ہے کہ میں نے تو اتنا مال فلاں کام پر خرچ کر دیا، ہم نے تو ایک فلاں کسی سیلیبریٹی کو بلایا تو اس کے لیے اتنا لاکھوں کروڑوں روپیہ دیا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ نہیں، یہاں پر خرچ کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، بلکہ کسی غلام کو گردن چھڑانے کے لیے، تم آزاد کرنے کے لیے تم مال خرچ کر دو، اس کو غلامی سے چھڑانے کے لیے. اب آج کل غلامی تو ہے نہیں. یا پھر لوگوں کو کھانا کھلانا ہے، یتیموں کی پرورش، اگر وہ یتیم قرابت دار یعنی رشتہ دار بھی ہو تو بہت ہی بڑی بات ہے، ڈبل اجر کا مستحق ہوگا وہ شخص. تو ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کیا جائے، کسی غریب کو کپڑا، کھانا، لباس پہنا دیا جائے جو انسان کو بلند مرتبے پر پہنچا دیتا ہے، اونچے مقام پر پہنچا دیتا ہے. اور انہی کی ہم کو قرآن اور سنت میں ترغیب دی گئی ہے. اب دیکھیں، پوری زیادہ تر آیتیں جو آخری سورتیں ہیں، جو پہلے نازل ہونے والی سورتیں ہیں، وہ سب کی سب آپ کو اسی بات کی ترغیب دیتی ہوئی ملیں گی کہ یتیموں کو کھانا کھلانا. اب بارہ پڑھیے، ہر جگہ دیکھیے آپ، کہ آپ کو ہر جگہ یتیموں کو کھانا کھلانے کی اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کی بات ملے گی. اور آپ دیکھیے، جو در در مانگنے آنے والے فقیر ہوتے ہیں نا، ان کی بات نہیں کی جا رہی یہاں پر. یہاں وہ لوگ ہیں جو عزت نفس کی وجہ سے مانگتے بھی نہیں ہیں، یعنی ان کی عزت نفس ان کو مانگنے کے لیے آگے بھی نہیں بڑھاتی ہے اور ان کے پاس پورا بھی نہیں ہوتا ہے کھانے پینے کے لیے. ایسے لوگوں کو آپ کو ڈھونڈنا ہے. اور میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ دیکھیں، جو مانگنے والے ہیں وہ تو اپنا مانگ کر پورا کر لیتے ہیں، اپنی بھوک مٹا لیتے ہیں، بلکہ ضروریات سے زیادہ ان کو مل جاتے ہیں مانگنے والوں کو. لیکن ان کا خیال رکھیں جو مانگ نہیں سکتے، وہ آپ کو اپنے رشتہ داروں میں ہی مل جائیں گے. کئی آپ کو اپنے رشتہ دار سے مل جائیں گے، لیکن ہم لوگ رشتہ داروں کا نہیں خیال رکھتے. ہم دروازے پر آنے والے مانگنے والے کو تو ہزار بھی دے دیں گے، اور وہ جا کر بھلے اس کو ہوٹل میں اڑا دے یا جوئے میں ہار دے اس کو، یا نشے میں اڑا دے اس کو. کیونکہ زیادہ تر یہ جو دروازوں پر مانگنے آنے والے ہوتے ہیں، میجورٹی نشے کی عادی ہوتی ہے. آپ اگر سلم ایریاز میں جائیے اور جتنے فقیر ہیں ان کے جو ان کے بڑے بڑے گروپ بنے ہوئے، ان کے گینگ ہیں ان کے، آپ جا کر ریسرچ کریے اس کے بارے میں، اور یہ ریسرچ آئی بھی ہے اس کے بارے میں، اور آپ اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ سکتے ہیں. وہ لوگ زیادہ تر جوئے میں اور نشے میں، سب سے زیادہ جو نشہ بکتا ہے سلم ایریاز میں بکتا ہے، جہاں جو فقیر رہتے ہیں جہاں پر مانگنے والے، سب سے زیادہ نشہ اور ادویات وہیں بکتی ہیں، سب سے زیادہ جوا وہیں کھیلا جاتا ہے، گیمبلنگ. کیونکہ مال مفت دل بے رحم، وہ مانگ کر لاتے ہیں نا، تو محنت سے نہیں کماتے وہ پیسہ، اور وہ روزے بھی نہیں رکھتے ہیں. آپ کے دروازے پر جو مانگنے آنے والے فقیر ہیں، پانی بھی مانگتے ہیں آپ سے، آپ روزے سے، اور وہ آپ سے ہی پانی مانگیں گے. اور جب ان سے پوچھے کہ بھائی تم تو مسلمان ہو اور روزہ کیوں نہیں رکھا، بچی مانگتے مانگتے حلق سوکھ جاتے ہیں نا، اتنے گھر دروازے گھومنا پڑتا ہے، اتنی محنت کر کے روزہ کیسے رکھ سکتے ہیں. جن کو یہ شعور نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر روزے فرض کیے ہیں، جب وہ روزہ نہیں رکھ رہے تو وہ کیسے مسلمان ہوئے آپ بتائیں؟ تو ان کو دے کر کیا فائدہ؟ ایسے روزے دار جن کے گھر میں کھانے کو بھی نہیں، اور کتنا مہنگا ہو گیا آج سب کچھ، آپ بتائیے، گوشت، دودھ، ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے. تو ایسے لوگوں کی مدد کریں جو لپٹ لپٹ کر نہیں مانگتے لوگوں سے. تو یہ جو اصحاب المیمنہ ہیں، ان کی کیا صفت ہے؟ ایک انسان اگر نماز پڑھنے میں لگا ہوا ہے اور ایک شخص بھوکا اور پریشان ہے یا تکلیف میں ہے، تو اس کو نماز میں کیسے دل لگ سکتا ہے بھلا؟ تو اگر وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کی تکلیف کو دور کرتے تو اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ اجر عطا کرے گا، نہیں وہ اپنے فرائض کو ادا کرنے کے بعد. ٹھیک ہے، فرض نماز کی بات نہیں کی جا رہی یہاں پر، نوافل کی بات کی جا رہی. تو اسلام کو غالب رکھنے اور غالب کرنے کے لیے ان صفات کا ہونا ضروری ہے، جو اجتماعی صفات ہیں، جو ایک دوسرے کے کام آنے، ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے ہیں. اور اسلام کی نظر میں یہی زندگی پسندیدہ ہے، اجتماعی زندگی، کہ سب ایک دوسرے کی مدد کرنے والے ہوں، ایک دوسرے کے خیر خواہ ہوں، ایک دوسرے کے دکھ اور درد کو سمجھنے والے ہوں، ایک دوسرے کو رنج میں راحت پہنچانے والے ہوں. اور اسی لیے آپ دیکھیں حدیث میں ہم کو ملتا ہے کہ مسلمان دوسرے مسلمان سب ایک عمارت کی مانند ہے، جس کا ایک حصہ دوسرے کو مضبوط کرتا ہے. اور پھر آپ نے اپنی انگلیوں کو کینچی کر لی، ایک دوسرے کے اندر پیوست کر لیا، ملا کر بتایا کہ ایسے ایک دوسرے کے لیے مضبوط ہوتے ہیں مسلمان. اور آپ نے فرمایا کہ آپس میں بغض نہ کرو، حسد نہ کرو، ترک ملاقات نہ کرو، اور اللہ کے بندو بھائی بھائی بن کر رہو. اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ ترک ملاقات کرے. سبحان اللہ، سوچیں کتنے خونی رشتے دار ہیں جو کہتے کہ اچھا ان کو میری میت میں نہ بلانا، ان کو میرا مرنے کے بعد چہرہ نہ دکھانا. لا حول ولا قوۃ الا بالله. اتنے کٹر کیسے ہو گئے آپ کہ آپ مسلمان نہیں ہیں؟ کافر ہی کہہ سکتا ہے ایسی بات، کہتے ہم ان سے بالکل زندگی بھر بات نہیں کریں گے. انہیں لوگ اتنا انہیں ابولا کر لیتے ہیں، اتنا ایک دوسرے سے قطع تعلق کرتے ہیں، آپس میں خون کے رشتے دار ایک دوسرے سے بات چیت بند کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کے یہاں جانا آنا بند کر دیتے ہیں ذرا ذرا سی باتوں پر. تو پوری زندگی جو مسلمان کی ہے وہ انہی کاموں میں گزرتی ہے، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. آپ دیکھیں رسول اکرم کی زندگی کو آپ دیکھ لیجئے، کیسے آپ نے آپ کی پوری زندگی، پوری سیرت آپ پڑھیے، ہر ایک کی مدد کرتے ہوئے گزری آپ کی زندگی، ایک دوسرے سے درگزر کرتے ہوئے گزری، دوسروں کی مدد کروانے کے جذبے کو ابھارنے کے لیے گزری. آپ صحابہ کو اکساتے تھے کہ فلاں کی مدد کر دو، کون ہے جو اس کی سفارش کر دے تاکہ اس کو بھی اجر مل جائے. سبحان اللہ. اور ایک شخص آتا ہے جو مال غنیمت سے کچھ مانگنا چاہتے، تو آپ نے کہا کہ اس سے بہتر ہے، انسان مانگنے سے بہتر ہے کہ آپ نے کہا کہ تم کلہاڑی لو، جنگل جاؤ، لکڑیاں کاٹو اور اسے بیچو اور کماؤ، یہ زیادہ اچھا ہے تمہارے لیے، عزت کا باعث ہے، کسی سے مانگنے سے بہتر ہے. یعنی آپ نے دونوں کو ترغیب دی ہے کہ مانگنے والے کو بھی احساس دلائے کہ تم مانگنے سے بہتر ہے کہ محنت سے کماؤ، اور دینے والوں کو بھی اکسائے کہ تم ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرو. تو ایک دوسرے پر رحم کرنا، ایک دوسرے کا ساتھ دینا، ایک دوسرے کو تکلیف میں سہارا دینا، یہ ایک بہت یعنی نیکی کے کاموں میں سے ہے. پھر اس لیے کہا گیا کہ جو بات اگلی بار اگلی کہی گئی ہے کہ ثم مکان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمۃ، کہ وہ لوگ جو ایمان بھی لائے ہیں ایک دوسرے کو صبر کرنے کی اور ایک دوسرے پر رحم کرنے کی وصیت کی. اس کا مطلب ہے کہ آپ دیکھیں آپس میں جب دو لوگ ملتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ دو برتن جب آپس میں ملیں گے تو کھڑکھڑاہٹ تو پیدا ہوگی. تو جب ساتھ مل کر لوگ رہتے ہیں یا معاشرے میں جب ہم اجتماعی زندگی گزارتے ہیں تو ایک دوسرے کی باتیں بری بھی لگ سکتی ہیں، ایک دوسرے سے تکلیف بھی پہنچ سکتی ہے انسان کو، تو اس پر صبر کرے کوئی بات نہیں، اور ایک دوسرے سے کے ساتھ رحم کا جذبہ رکھے، صلہ رحمی کرے. اور صلہ رحمی سے آپ دیکھیں کہ عمر میں اضافہ اور رزق میں برکت ہوتی ہے. کون نہیں چاہے گا کہ اس کی عمر میں اضافہ ہو، اور کون نہیں چاہے گا کہ اس کے رزق میں برکت ہو؟ تو صلہ رحمی سے کتنے سارے فائدے ہیں. تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ خاص طور سے صلہ رحمی سے پیش آئے، اسپیشلی جو جوائنٹ فیملیز ہوتی ہیں جہاں پر، وہاں پر بہت ضرورت ہے اس بات کی کہ درگزر سے کام لے، صلہ رحمی سے کام لے، افو درگزر سے کام لے، صبر کریں. اور آپس میں ایک دوسرے کو رحم کی تلقین بھی کرتے رہیں. تو مسلمان ایک دوسرے پر رحم کرنے، دوستی رکھنے، مہربانی برتنے میں ایک جسم کی طرح ہے. جب ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو سب اعضا بے چین ہوتے ہیں، نیند نہیں آتی اور بخار چڑھ جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ جب بخار آتے تو پورے اعضا تکلیف محسوس کرتے ہیں نا، تو سارے مسلمان اس طرح سے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. تو جو شخص دوسروں پر رحم نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ بھی اس پر رحم نہیں کرتا، یا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا. اور ایک اور الفاظ ملتے ہیں دوسری روایت میں حدیث کی کہ تم اس مخلوق پر رحم کرو جو زمین میں ہے، تم پر وہ ذات رحم کرے گی جو آسمانوں میں ہے. سبحان اللہ. تو ایک دوسرے پر رحم کرنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ نرمی سے پیش آنا ہے. وہ واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا نا، حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص سفر کر رہا تھا، اس کو سخت پیاس لگی، اس کو ایک کنواں ملا، وہاں پر وہ اترا اور پانی پیا. جب باہر نکلا تو دیکھا کہ ایک کتا پیاس کے مارے کیچڑ چاٹ رہا تھا. اس نے سوچا کتے کو بھی پیاس کی وجہ سے وہی تکلیف ہو رہی ہوگی جو مجھے ہو رہی تھی. وہ واپس اترا کنویں میں، اپنے موزے میں پانی بھر کر اسے منہ میں تھام کر اوپر چڑھا، پھر کتے کو پلایا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اس کام کی اتنی قدر کی کہ اس کو بخش دیا گیا. لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا ہمیں جانوروں پر بھی رحم کرنے پر ثواب ملے گا؟ فرمایا ہر تازہ کلیجے والے پر ثواب ملے گا، یعنی جو بھی جاندار ہے، یعنی چاہے وہ جانور ہی کیوں نہ ہو، اس پر بھی رحم کرنے پر ثواب ملے گا. اور ایک عربی ایک دفعہ دعا کرنے لگا کہ اے اللہ مجھ پر اور محمد پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم کر، اور ہمارے علاوہ کسی پر نہ کر. جب آپ نے سلام پھیرا تو اس بدو سے فرمایا، ارے تم نے تو کشادہ کے آگے بند لگا دیا، اور کشادہ سے آپ کی مراد اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی. یعنی ایسی دعا نہیں کرنا چاہیے کہ بس صرف میرے پر رحم ہو، بعد دوسروں پر نہیں ہو. تو یہ جو صفات جن کے اندر پائی جائیں گی یہ وہ لوگ ہوں گے جن کو عرش کی دائیں جانب جگہ ملے گی، جن کے نام اعمال نامہ ان کو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور جو لوگ اللہ کے یعنی آخرت کے منکر ہیں، اصحاب المیمنہ مطلب یہ وہ لوگ ہیں جو دائیں ہاتھ والے ہیں، صاحب سعادت ہیں. تو ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم بھی صاحب سعادت ہوں اور ہم بھی دائیں ہاتھ والے ہوں، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حقوق کو اور حقوق العباد کو ادا کر دیا جن کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا، اور ان کاموں کو چھوڑ دیا جن سے اللہ تعالیٰ نے ان کو روکا تھا. تو یہ سعادت کا عنوان اور اس کی علامت ہے اصل میں، کہ ان کو ان کی سعادت کی وجہ سے شرح صدر ہوگا، اطمینان نفس کے ساتھ وہ جنت میں داخل ہوں گے، دائیں ہاتھ والے ہوں گے. اور والذین کفروا بآیاتنا اصحاب المشأمہ علیہم نار موصدہ، ہم اصحاب المشأمہ علیہم نار موصدہ، کہ جنہوں نے ہماری آیت کا انکار کیا، کفر کیا، اور نہ ایمان لائے، نہ نیک عمل کیے، نہ ہمارے بندوں پر رحم کیا، تو وہ بدبخت ہیں اور یہ آگ میں بند کر دیے جائیں گے. یعنی وہ آگ بڑے بڑے ستونوں میں بند کی گئی ہوگی، اور جو اس آگ کے بیچ میں کھڑے ہوں گے تاکہ جہنم کے دروازے ان کے لیے کھولے نہ جا سکے، یعنی تنگی اور سختی میں مبتلا رہیں گے یہ لوگ مجرم. اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ رکھے اس سے. تو کیا سیکھنے کو ملا ان آیت سے؟ کہ دشوار گزار گھاٹی سے گزرنا ہے، اور وہ دشوار گزار گھاٹی کیا ہے؟ لوگوں کی مدد کرنا. اور لوگوں کو مدد کرنے میں نفس ہمارا جلدی سے مائل نہیں ہوتا ہے، لیکن ہمیں اپنے نفس کو مائل کرنا ہے. اور وہ دشوار گزار گھاٹی کیا ہے؟ کہ مسکینوں کو، یتیموں کو اور رشتے داروں کو کھانا کھلانا، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنا، اور کسی کی مدد کرنا. اب دیکھیے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی تکلیف میں ہوتا ہے، کوئی مشکل میں گرفتار ہوتا ہے، آپ اس کی مشکل دور کر دیتے ہیں. تو یہی تو چیز اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، ہمارے کوئی رشتے دار ہوں جو مشکل میں ہیں یا تنگی میں ہیں، تو ان کو ان کی مدد کر دینا. اور ابھی تو آپ لوگ جانتے ہیں کہ کتنا برا حال ہے ہمارے مسلمان کنٹریز میں، کئی جگہ اسپیشلی غازہ اور فلسطین کے لیے، تو کتنے گھر والے بے گھر ہو گئے ہیں، کتنی عورتیں بیوہ ہو گئی ہیں، کتنے بچے یتیم ہو گئے ہیں. بہرحال بہت برا حال ہے. اور اگر آپ یعنی ہمارے وہ ایسے لوگوں کو دیکھیں، اپنے رشتہ داروں میں ہی دیکھ لیں، تو آپ کو ایسے کئی مسکین مل جائیں گے جو لپٹ لپٹ کر نہیں مانگتے ہیں عزت نفس کی وجہ سے. تو کسی کو شیلٹر فراہم کر دینا، کسی کو کھانا کھلا دینا، کسی کی تکلیف دور کر دینا. اور دوسروں پر رحم کرنا، یہی ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم تبھی ہم دشوار گزار گھاٹی عبور کر سکیں گے، اور یہی دائیں ہاتھ والے ہوں گے، یعنی جنہوں نے سیدھا راستہ اختیار کیا تھا، جو اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی روشنی کے مطابق چلے تھے، ہدایت والے راستے پر چلے تھے. اور جو بائیں بازو والے ہوں گے، جنہوں نے اللہ کی آیت کا انکار کیا اور ایک دوسرے پر رحم نہ کیا، تو پھر وہ آگ والے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو آگ سے محفوظ رکھے، اور ہمیں نیکی کی توفیق دے، ہمیں ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنے والا بنائے، اور ہمیں ایسی سیلفشنس والی زندگی سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. آمین. تو ایحسب ان لم یرہ احد سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملا؟ کہ ہمیں چھپ کر بھی اور ظاہر میں بھی، یعنی اللہ تعالیٰ کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے رابطہ ہمارا مضبوط ہو، اور مجاہد نفس ہمیں سیکھنے کو ملا کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ انسان کو اس دنیا میں مسلسل جد و جہد کرنی ہے، تو اپنے نفس کا مجاہدہ کرے تاکہ وہ کامیاب ہو سکے انشاءاللہ. اور ایک دوسرے کو صبر اور رحم کی تلقین کرتے رہنا ہے، خود بھی کرنا ہے اور دوسروں کو بھی کرنا ہے، یعنی وصیت کرتے رہنا ہے، دوسروں کو بھی تاکید کرتے رہنا ہے کہ اللہ کی مخلوق کے بارے میں اللہ سے ڈرے اور دوسروں کا خیال رکھے. اور جو بھی ہمیں سکھائے گئے ہیں، جو باتیں ہمیں سکھائی گئی ہیں، اس پر عمل کریں، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اگر کوئی تکلیف ہوتی ہے تو اس پر صبر کریں. اور ایون اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے رک جانا وہ بھی صبر ہے، اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری پر جمے رہنا وہ بھی صبر ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو بتائی ہیں باتیں، اس پر ڈٹے رہنا، جمے رہنا، وہ بھی صبر ہے. تو تو اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کرنے والا بنائے. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.